الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا آمين يا رب العالمين مزید حضرات اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے جیسا کہ عام معمول ہے کہ سیرت طیبہ کا بہت اس عرصے میں مختلف حوالوں سے چرچا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اور بعثت کو اہل ایمان کے لیے بہت بڑا فضل اور احسان قرار دیا جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم جبکہ مبعوث فرمائے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری انسانیت کے لیے بہت بڑا اللہ کا فضل اور احسان اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے اس پہلو سے اگر ہم یہ جائزہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت اور آمد کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طرز عمل کیا تھا تو اگرچہ ہمیں سابقہ قوموں میں تو یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے یوم وفات یا یوم پیدائش سے اپنی کچھ تاریخ وابستہ رکھی جیسا کہ عیسویں صدی کا آغاز جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کیا گیا لیکن تاریخ اسلام میں معاملہ اس قسم کا بہت کم نظر آتا ہے مثال کے طور پہ جب ہجری صدی کے آغاز کا موقع آیا تو اس وقت کسی نے یہ تجویز نہیں دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت سے اس کا آغاز کیا جائے بلکہ عملاً جو دین کے لیے ایثار اور قربانی کا ایک بہت بڑا مائل سٹون ہجرت اس سے اس کا آغاز کیا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا بھی کوئی ایسا معمول کسی بھی تاریخ کے مطالعے میں سامنے نہیں آیا کہ وہ صرف بالخصوص ماہ ربیع الاول میں ہی سیرت کے جلسے منعقد کرتے ہوں اور سارا سال ان کے لیے یہ بات پیش نظر نہ رہتی ہو بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ تو سارا سال ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملی طور پر فالو کرتے تھے اس لیے کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ ماڈل آف ایکسلنس ہے اور اگر یہ عرض کیا جائے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تنظیم اسلامی کو بھی اس بات کا شرف حاصل ہے کہ سارا سال ہمارے ہاں الحمدللہ جو دروس قرآن کی محفلیں منعقد ہوتی رہتی ہیں تو یہ قرآن مجید کیا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہی ہے اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمائیے انہوں نے جواباً یہ سوال کیا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو کان خلقہ القرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق تو قرآن تھے وہ ایک جو شخص بھی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس پر عمل کی کوشش کرتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اسوہ حسنہ کی پیروی کی کوشش کرتا ہے. سیرت طیبہ کے بیان کے حوالے سے بھی دو اسلوب اختیار کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی محاسن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو پوری دنیا کے لیے آپ کی شخصیت کو بھی بتاتے خود معجزہ بنایا تھا, اس کے مختلف پہلو بیان کرنا, ان میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا, یہ بھی اپنی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کو بڑھانے کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے. لیکن اصل بات جو صحابہ کا طرز عمل تھا کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کا بیان نہیں کرتے تھے بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی عملی زندگی میں سمونے کی بھرپور کوشش کرتے تھے, اور اس اعتبار سے یہ زیادہ بہتر اور عملی رہنمائی حاصل کرنے کی بات ہے. جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا اور محاسن کا تعلق ہے, اس کے بیان کے لیے تو انسان کوئی کوشش کرے گا تو کوئی شخص بھی اس پر پورا نہیں اتر سکتا ہے, جن کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ ورفعنا لك ذکرک, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو بلند فرما دیا. تو جن کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہو کوئی انسان اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے. اور اس اعتبار سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ تقریباً حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر, اے ساری جمال خوبیوں کے مالک اور ساری انسانیت کے سردار, من وجہ کل منیر لقد نور القمر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی ضیاء سے تو چاند جو ہے وہ منور ہوتا ہے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثناء ممکن نہیں ہے جیسا کہ اس کا حق ہے. بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر, مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو ہے وہ سب سے بزرگ ترین ہے, سب سے افضل ترین ہے. تو گویا کہ اس طریقے سے بات اپنی جگہ پر یہ تو پوری ہو جاتی ہے. البتہ اسی قرآن مجید سے جب ہم رہنمائی اخذ کرتے ہیں تو اس میں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں جو اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق کا معاملہ ہونا چاہیے وہ ہے اتباع کا اور پیروی کا, اور اس کے لیے قرآن مجید میں جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں سورہ اعراف کے آیت 157 کے آخر میں کہ فالذین آمنوا بہ, بس وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, وعزروہ ہو اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی, ونصروہ ہو اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت مدد اور حمایت کی, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور جنہوں نے اس نور کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا یعنی وہ قرآن مجید, اولئک هم المفلحون, صرف یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں. اور اس اعتبار سے اگر ہم تجزیہ کریں, جائزہ لیں کہ آج ہماری جو بدحالی ہے, جو پستی ہے, اور جس کے بارے میں مولانا حالی رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے یہ مرثیہ کہا, اور یہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ٹائم اور سپیس سے باؤنڈ لیس ہوتے ہیں, کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا گر کرنا ابھرنا دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جدر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے, اور اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جو حالت ہے, جس طریقے سے امت مسلمہ اس وقت پاتال میں جو ہے پڑی ہوئی ہے, جس طرح سے باطل جو ہے وہ بالکل چھایا ہوا ہے, اور بالخصوص اہل پاکستان کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ روز ہی ایک نیا مسئلہ, روز ہی ایک نئی آفت, پچھلی بحث ابھی ختم نہیں ہوتی کو پتہ چلا کہ ایک اور جو ہے ہم شکنجے میں جکڑے چلے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں غور کریں تو اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا اس مقصد سے دوری جو ہے ہم نے اختیار کی. ہم نے یہ پاکستان قائم کیا تھا اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز ایک صحیح اسلامی ریاست کا ماڈل بننے کی سعادت اس سرزمین کو حاصل ہوگی. چنانچہ مشیت ازدی, حکمت خداوندی اور گزشتہ 400 سال کی تاریخ سے قطع نظر یہی بات علامہ اقبال مرحوم نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں ارشاد فرمائی, یعنی کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلم ریاست کا قیام تقدیر الہی ہے. اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا اسلام کی اصل تعلیمات کا چہرہ روشن, جو پردے جس پر اس پر جو پردے عرب ملوکیت کے دور میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اصل اسلام کی ایک جھلک نو انسانی کو دکھلا سکے. یہی بات قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے فرمائی تھی کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، لیکن عملاً ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ زمینی حقائق جتنے خوفناک ہے، جس طرح سے آج امریکی درندے اس سرزمین پر دندناتے پھر رہے ہیں اور جب جی چاہتا ہے یہاں کے آزاد شہریوں کو جو ہے بے گناہ قتل کر کے جو ہے پھر جو ہے وہ اس طریقے سے غائب ہو جاتے ہیں، ان میں سے کچھ کے آج تک جو ہے وہ پکڑے نہیں گئے، ایک پکڑا گیا ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے جو ہے پوری جو ہے وہ امریکی مشینری، ان کی جو ہے سینٹ کا چیئرمین اور ان کا صدر، سب کو ایک واحد فکر یہ ہے کہ ایک قاتل جس نے جو ہے دن دہاڑے جو ہے قتل کیا ہے اس کو کسی صورت سے جو ہے وہ بچا لیا جائے۔ تو اصل میں بات یہی ہے کہ یہ ہماری ایک کیفیت اس لیے ہوئی ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، یہ آج ہمیں اب ہم اپنے 64 سال جو ہے وہ پورے کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا عملی نمونہ پیش نہیں کیا، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، یہ مسلسل سزاؤں کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور ہمیں اپنے اس کیفیت سے نکلنے کے لیے جو ہے وہی بات جو کہی گئی تھی کہ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، یہ جتنے بت ہیں زبان کے، رنگ کے، نسل کے، ان کو ختم کر کے ہم سب کو جو ہے اصل میں مصطفی بننا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بننا ہے، یہی پاکستان کے مسائل کا حل بھی ہے، یہی ہمارے بچاؤ کے لیے واحد راستہ بھی ہے، اور یہ صرف دنیا میں ہماری ایگزسٹنس کا سوال نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید نجات کا ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، آپ کے طریقے کے ساتھ عملی وابستگی اختیار نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان لا تعلقی ہے، فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے جان بوجھ کر میری سنت کو ترک کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں آج کی نشست میں وہی گزارشات عرض کرنی ہے جو اللہ نے جو ہمیں وہ پہلو بتائے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا سکتے ہیں، انہی کو درجہ بدرجہ ذکر کرنا ہے۔ اس میں اس کے حوالے سے چار چیزیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے آخری حصے میں سامنے آتی ہیں کہ سب سے پہلے فلذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ ہو اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور جنہوں نے اس نور کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا، یعنی یہ قرآن مجید، اس کی پیروی، یہ چار کام کرنے کے ہیں۔ یہ چاروں کی وضاحت کسی درجے میں عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عملی تعلق کی پہلی بنیاد ہے ایمان، اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے مراد ہے اس بات کا اقرار اور یقین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف ہے، اور الحمدللہ یہ امت مسلمہ اگرچہ کتنی بھی جو ہے گناہگار سے ہی، ابھی آپ نے دیکھا کہ جنوری کے مہینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ناموس رسالت کے حوالے سے بات آئی تو کس طریقے سے جو ہے کراچی کی تاریخ کا عظیم ترین ریلی منعقد ہوئی، اس میں کس طریقے سے جو ہے جو بھی ہم جو ہے گناہگار مسلمان ہیں سب کے سب اپنی اپنی جماعتی اور دینی اور مسلکی وابستگیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے سارے کے سارے حاضر ہوئے، اور اللہ کی مہربانی سے دشمن کے جو عزائم تھے، جو توہین ناموس رسالت بل کے اندر جو ترمیم کے ارادے تھے، وہ سب کے سب اللہ کی مہربانی سے ناکام ہوئے، اور علی رؤوس الاشہاد ان کو ماننا پڑا کہ وہ اس قسم کی کوئی حرکت آئندہ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن امت کے سلسلے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کو منوا لینا ہی کافی نہیں ہے، لیکن اس ختم نبوت کے جو عملی تقاضے ہیں کہ اب یہ کار نبوت ہمیں انجام دینا ہے، اور اس حوالے سے یہ ہمارا یقین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست جو ہے وہ رسالت رہتی دنیا تک قائم رہنے والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا آخری کلام قرآن مجید نازل ہوا جو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ ان باتوں پر صرف زبانی ایمان اور اقرار ہی نہیں ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے یقین بھی ہونا چاہیے، اور تکمیل ایمان کی شرائط میں سے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون، اور ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ ہرگز یہ لوگ حقیقی ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتیٰ جو حق کے منہ کا فی ما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ اپنے سارے جو باہمی نزاعات ہیں جھگڑے ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم نہ کرے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو آپ جو فیصلہ فرما دیں اس کے بارے میں اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وہ یسلموا تسلیما، اور جب تک پوری طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے سامنے سر تسلیم ہم نہ کر دیں اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ تکمیل دین بھی جو ہے اسی صورت میں ہوتی ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے. اسی لیے قرآن کا حکم ہے سورہ حشر میں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ. اور اسی لیے فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ سورہ احزاب میں فرمایا کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کے لیے اور مومن کے لیے مومنہ خواتین کے لیے کوئی اور اختیار نہیں، اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ فرما دے، ان یکون لهم الخيارۃ من امرهم، تو پھر انہیں اپنے معاملے میں کوئی بھی اختیار حاصل رہے، یعنی اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی دل و جان کے ساتھ تعمیل کی جائے. اور ایمان کا یہ تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک روایت میں بیان فرمایا کہ ایمان کا مزہ اس شخص سے چکھا اور اس کی لذت اسے ملی جو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور ہادی مانے اور دل سے اس پر راضی ہو گیا، وہ ہے جس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. ہمارے اپنے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لٹمس ٹیسٹ جو ہمیں دیا جس میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. تو یہاں ہم میں سے ہر شخص کو تجزیہ کرنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا کہ کتنے پہلوؤں سے ہم نے اپنی خواہش نفس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے تابع کیا ہوا ہے. کتنی جگہ ہیں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جہاں ہم نے اپنی خواہش نفس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے برعکس اختیار کر رکھا ہے. اور میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ یہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہے جو چاہے انڈیویجولی ہم انفرادی زندگی پر اپلائی کریں تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ کتنے ہی ہمارے باقی نمازوں میں باقاعدگی اختیار کرنے والے فجر کے وقت ان پر خواہش نفس جو ہے غالب آ جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی جو پکار لگا رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہماری خواہش نفس اس وقت ہمیں تھپتھپاتی ہے اور وہ اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ ہم نماز باجماعت سے محروم. اس وقت ابتدائی جو ہے لوڑی یہ دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں، رات کو دیر سے سوئے تھے، ذرا سا تاخیر سے بھی پڑھ لیں گے، کوئی جماعت رہ جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایک دفعہ جماعت رہی تو پھر نماز کے بھی ہونے کے امکانات بہت نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اور بندہ مومن کو جانتے بوجھتے ہوئے نماز سے باجماعت سے محرومی جو ہے اس سے بڑی اس کے لیے محرومی کوئی ہو نہیں سکتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعید کہ منافق کے اوپر عشاء کی اور فجر کی نماز بہت زیادہ بھاری گزرتی ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے 17 حجاب کے احکام دیکھ لیں، اسی حوالے سے اور زندگی کے انفرادی اور اجتماعی معاملات، خواہ ہمارے جو ہے وہ پیدائش کے مواقع ہوں، خوشی کے مواقع ہوں، غمی کے مواقع ہوں، ان سارے مواقع پر ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں یا خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں. اسی سے ہمیں اپنے ایمان کی کیفیت کا اندازہ ہو جائے گا اور اس ایمان کی درستگی میں کتنے ہمیں جو ہے کمزوری کے پہلو ہے جن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی دوسری بنیاد جو ہے بیان ہوئی وعزروہ ہو، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا فطری اور لازمی تقاضا بھی ہے اور نتیجہ بھی ہے. اسی لیے سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، مبادہ کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں تمہیں اس کا شعور نہ ہو. آپس میں بلند آوازی کے ساتھ اس طرح سے گفتگو نہ کرو جس طرح سے آپس میں گفتگو کرتے ہو، ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہیں اس کا احساس اور شعور بھی نہ ہو. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر محض آواز بلند کرنے پر اعمال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم دولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے روح گردانی پر کتنا عظیم خسارہ ہوگا، اس پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کے تقاضے کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ توقیر اور تعظیم کا اصل تقاضا ہے اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اتباع سے مراد ہے احکامات کا انتظار کیے بغیر دلی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر پیروی کرنا، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا، اور تمام امور حتیٰ کہ معمولات زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کی پیروی کی بھرپور کوشش کرنا کہ بقول شاعر جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. اتباع جس کے دو لازمی اجزاء ہیں، ایک ہے اطاعت اور دوسری ہے محبت، اور یہ دونوں ایک توازن کے ساتھ درکار ہیں. اطاعت کے حوالے سے اتباع نبی کا جو پہلا جز ہے، یہ بات قرآن نے بار بار بتائی کہ رسول کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، سورہ نساء کی آیت نمبر 64. اور قرآن حکیم میں 11 مرتبہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا کہ واطیع اللہ واطیع الرسول، اطاعت اختیار کرو اللہ کی اور اطاعت اختیار کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اصل میں تو اللہ کی اطاعت ہوتی ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے، یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہر فرد کو آ کر حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ کا حکم نامہ قرآن حکیم، لیکن چلتا پھرتا قرآن مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. قرآن میں تو ایک حکم دیا گیا کہ واقعیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کیسے قائم کرنی ہے، اس کے اوقات کیا ہوں گے، ان کے لیے فرائض کیا ہیں، تعداد کیا ہے، رکوع و سجود میں کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ کس نے بتایا، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اس اعتبار سے ایمان حقیقی کا لازمی مظہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے. اور اس میں اس اطاعت کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسرا لازمی جز ہے میں نے کیا تھا، وہ ہے محبت، اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ تم میں سے کوئی شخص حقیقی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مرکز عقیدت یا مرکز ملت سمجھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز اطاعت و محبت تسلیم کرنا ایمان اور توقیر اور تعظیم کا لازمی تقاضا ہے. اور اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی محبت جو اللہ کے بعد تمام جو ہے وہ باقی ہستیوں سے بڑھ کر محبت ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا ہوتا ہے. جیسا کہ خود قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے اپنی ذات سے بھی بڑھ کر مقدم ہیں، زیادہ زیادہ ان کے لیے برتر ہیں. اور یہی بات سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 24 میں فرمائی، وہاں تو 8 محبتوں کا تذکرہ کر کے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دوسرے پلڑے میں رکھنے کی دعوت دی گئی. فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و عشیرتکم اور تمہارے کنبے قبیلے والے، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے بڑی محنتوں سے کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے بارے میں تم نے کساد بازاری کا، مندے کا، خسارے کا اندیشہ رہتا ہے، وہ مساکن ترضونہا اور وہ گھر جو بڑے چاو سے اور بڑی ارمانوں سے بنائے اور سجائے ہیں، احب الیکم، اگر یہ 8 محبتیں تمہیں محبوب تر ہیں، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جہاد کی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ ایسے فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم کو ماں لا الہ الا اللہ، جب تک یہ کیفیت نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ زیادہ عزیز تر نہیں ہے. یہ ساری باقی جو 8 محبتیں گنوائی، جن میں 5 علائق دنوی، 5 رشتے اور 3 علائق دنوی، ان سب سے بڑھ کر محبت اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا عملی ثبوت اس کے راستے میں جد و جہد، کوشش، محنت، سر جھک کی بازیاں لگانا، اپنی توانائیاں صرف کرنا، اس وقت تک جو ہے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا. تو گویا کہ قرآن پاک میں اللہ نے اہل ایمان کو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا حکم دیا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لہذا تمام اہل ایمان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واقعہ صحیح بخاری میں نقل ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. یعنی وہ کیا ایک آپس میں سمجھ لیجئے کہ دوستی کی اور بے تکلفی کی کیفیت ہے جہاں ہاتھ میں ہاتھ ہے. حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری ذات کے علاوہ باقی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو. تب حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اب تم پورے مومن ہوئے ہو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ ساری کی ساری آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے ان کا قبول اسلام اور سب کچھ، لیکن ان کے ایمان کی تکمیل تب ہوتی ہے جب وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دنیا میں ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو جب اس کا اقرار اور اعتراف کریں تو محبت کی تکمیل جو ہے سامنے آتی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے، اس اسوہ حسنہ سے محبت کی جائے. اس لیے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی یقینا اس نے مجھ سے محبت کی. دیکھیے، نرے زبانی دعوے جن کے پیچھے عمل نہ ہو، اس کے حوالے سے تو اللہ کا فرمان سورہ صف میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو. قبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غضب کو، اس کی ناراضگی کو، اس کی بیزاری کو بہت زیادہ بھڑکانے والی یہ چیز کہ تم وہ بات کہو جس پر عمل نہ کرو. تو یہ دیکھیے، اگر عشق و محبت کے بہت زوردار دعوے ہوں، رات رات بھر جو ہے اسی کے لیے جاگا جا رہا ہو، لیکن کہاں گیا وہ عشق و محبت جو مجبور نہیں کرتا ہے کہ فرض کی نماز، صبح فجر کی نماز کے بعد نماز میں بھی شرکت کرنی ہے. یہ دعوے کہ جناب میں اگر مدینہ طیبہ پہنچ جاؤں تو یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن یہاں پر رہتے ہوئے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر یہاں نہیں کر رہے ہیں تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ مدینہ طیبہ جا کر بھی واپس آ کر پھر وہی کچھ نہیں کریں گے. اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو تو ابھی اسی لمحے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کا عملی ثبوت پیش کرنا چاہیے. اگر دانستہ اس کے برعکس رویہ ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا مظہر بھی بن سکتا ہے. اور ایک اور روایت میں آپ سب نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر. صحابہ رضوان اللہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ سب نے فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں. اب سوچیے، لوگوں کو تعلیم ہو لیکن اگر خود عمل نہ ہو تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ سنت سے محبت کا عملی ثبوت یہ ہے کہ پہلے سنت طیبہ پر خود عمل کیا جائے، اور صرف اپنا عمل ہی کافی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت اور تلقین اور تعلیم جو ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے. تو یہ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خلفائے راشدین میں تو شامل نہیں ہو سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مطابق آپ کے خلفاء کے جوتوں کی خاک تو بن سکتے ہیں اگر اس عمل کو اختیار کریں جو خلفائے راشدین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، وہ خود سنت طیبہ پر عمل کرتے تھے، دوسروں کو ان سنتوں کی تعلیم جو ہے وہ عملاً دیتے تھے، اس کے لیے سر دھر کی بازیاں لگاتے تھے. وہی عمل ہم اختیار کریں تو یہ عملاً جو ہے ہم بھی واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کر رہے ہیں. اب اس پہلو سے میں یہ عرض کروں کہ یہ اطاعت اور محبت، ان دونوں میں ایک توازن درکار ہے. نری اطاعت جو محبت سے خالی ہو تو وہ تو اطاعت نہیں ہے، مارے باندھے کی مجبوری کا ہے اور اس کے اندر ایک منافقت کا شائبہ. اس لیے کہ نمازوں میں حاضری فی نفس سے ہی کوئی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ انسان جو ہے واقعی منافقین تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز باجماعت میں شریک ہوتے تھے. اگر دل میں وہ سارا کا سارا جذبہ نہیں ہے ایک مارے باندھے کی ایک مجبوری کی, بلکہ بات آئی گئی ہے تو شاید پہلے بھی میں نے ذرا ترجمہ قرآن میں شیئر کی تھی, تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو میں ایک ہلکی سی جو ہے یہ مزاح والی بات بھی ہو جائے کہ ایک مفسر کو میں نے پڑھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں نمازیوں کی بھی قسمیں ہیں, نمازیوں کی قسمیں ہیں جن میں سے انہوں نے پہلی قسم بتائی کہ یہ ہیں ٹھاٹ کے نمازی. ٹھاٹ کے نمازی وہ ہیں جو نماز پنجگانہ باجماعت پورے ذوق و شوق کے ساتھ تیاری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اور فرض کی ادائیگی کے جذبے سے ادا کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ نمازی ہیں جو آٹھ کے نمازی. یہ آٹھ کے نمازی کون ہیں؟ جو جمعے کے جمعے صرف جانا. اور کتنے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی ساری نمازیں فوت ہو رہی ہیں, وہ فکر نہیں ہے جمعے کے بارے میں. بڑی ان کا خصوصی اہتمام ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس رب نے جمعہ فرض کیا اسی رب نے وہ باقی پانچ وقت نماز فرض کی, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعہ نہیں پڑھایا ہے بلکہ پانچ وقت نماز جو ہے وہ پڑھائی, اور صحابہ نے پانچ وقت نماز پڑھی ہے. لیکن ہمارے ہاں کتنی عظیم اکثریت ہے جو صرف آٹھ کے نمازی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے تیسری کیٹیگری بتائی 360 کے نمازی. یہ وہ ہیں جو عید کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں, فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے, جو فرض ہے وہ چھوڑ دیں گے, لیکن جو ایک واجب یا سنت اس کے لیے بڑا اہتمام ہوگا. اور آخری کیٹیگری ہے کاٹ کے نمازی. یہ وہ ہیں جو نماز جنازہ میں بھی بغیر وضو کے شریک ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ ان کے پیش نظر کوئی نماز جنازہ یا اللہ کی بارگاہ میں حاضری تو نہیں ہے, دوسروں کو بس یہ کہ منہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم بھی جنازے میں شریک تھے, تو جیسے جیسے آئے وضو کیا نہیں کیا کھڑے ہو گئے, بس دوسروں کو دکھائی جا کر لیا. تو اللہ تعالیٰ بچائے. اور یہ جو باقی کیٹیگریز میں نے بتائی ہیں یہ اصل میں انڈیکیٹو ہے. اور اب آپ اس لٹمس ٹیسٹ پہ دیکھیے کہ آج ہمارا سنت اور سیرت کے اعتبار سے ہمارے اس ارض پاکستان کا, جس کے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جو مسائل اور مسائل میں گھرا ہوا ہے, کیا یہ وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم نے جو کلمہ گو ہیں, جو اللہ کی وحدانیت کا, اللہ کی معبودیت کا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان اعتراف اقرار کرتے ہیں, لیکن لپ سروس سے آگے بڑھ کر عمل سے ان میں سے کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ماننے والے ہوتے تو پھر تو صرف ٹھاٹ کے نمازی ہوتے, یہ باقی کیٹیگریز کی ضرورت پیش نہیں آتی. جبکہ کنٹراسٹ کرا کیجئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں یہ کیٹیگریز نہیں تھی, صرف ایک کیٹیگری تھی. چاہے منافق تھا تو وہ بھی اسے بھی جو ہے پانچ وقت نماز میں آ کر اسی شریک ہونا پڑتا تھا کہ اس کی منافقت کا پول نہ کھل جائے. آج صدر مملکت ہونے کے لیے, وزیر اعظم ہونے کے لیے, اور کسی بڑے سے بڑے جو ہے وہ اور اپنی اسمبلی کی ممبری کے لیے یا سینٹ کی ممبری کے لیے بھی یہ پری کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ حضور آپ ٹھاٹ کے نمازی بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اگر آپ اللہ اور رسول کے وفادار نہیں ہیں, آپ اس ملک کے وفادار کہاں سے ہو جائیں گے؟ آپ تو جائیں گے ہی وہاں پر اس کام کے لیے کہ جناب اگر لاکھوں لگائے ہیں تو کروڑوں جو ہے بنا کر واپس آنے کے لیے جا پائیں گے. تو آپ کیا ملک کی تقدیر سنواریں گے؟ آپ تو بس پڑھتے سب کچھ بیچ کھائیں گے, جیسا یہ بیچ کھایا جا رہا ہے. تو اس سب کا تعلق ہے. یہ سمجھا جائے کہ جناب صرف یہ قرآن مجید اور سنت طیبہ سیرت طیبہ اس کا تذکرہ صرف مسجدوں میں ہونا چاہیے, یہ تو صرف ایک جو ہے تعلیم کی حد تک ہو جائے اور اس کا ہمارے عملی جو ہے وہ زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو, نہ انفرادی زندگی کے ساتھ نہ اجتماعی زندگی کے ساتھ. معاف کیجئے گا, یہ تو ویسٹرن تھاٹ ہے. ہمارا جو دین ہے وہ ایک وحدانیت, اسی لیے وہ جو ویسٹرن سکالرز ہیں وہ اگر آپ سیرت طیبہ کی بھی اس کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو بڑی عجیب تضاد نظر آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ان کے خیال میں یہ جو دعوت کا کام ہے, جو مارے کھانے کا کام ہے, یہ تو ایک نبی رسول والا کام ہے, لیکن تلوار ہاتھ میں لے کر باطل کی سرکوبی کرنا, اللہ کے دین کو غالب کرنا, یہ تو ان کے ہاں ایک سیکولر فیلڈ کی باتیں ہیں. یہ میدان جنگ میں جانا, یہ گھوڑوں کی پشت پر اس طرح سے جو ہے جم کر بیٹھنا اور شاہ سواری کا جوہر دکھانا, یہ سب کچھ تو سیکولر فیلڈ کی باتیں ہیں. نو سوری, اسلام میں کوئی ڈائیکوٹمی نہیں ہے. ریلیجس اور سیکولر کی تقسیم انہوں نے کی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ دشمن بھی اس کے باوجود یہ گواہی دینے پر مجبور ہے. وہ آپ نے بار بار ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کی زبانی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا تذکرہ بھی سنا ہوگا, جس نے کتاب لکھی ہے دی ہنڈریڈ, اور جس میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 عظیم ترین شخصیات تاریخ انسانی کی, جنہوں نے تاریخ انسانی پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں, اے سلیکشن اینڈ گریڈنگ آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز جو ہیں، اس نے یہ کتاب لکھی ہے کہ 100 وہ شخصیات جو تاریخ انسانی کی، جنہوں نے تاریخ انسانی کا رخ اور اس کا دھارا بدلنے میں بہت مؤثر کردار ادا کیا، اور وہ نمبر 1 پر لانے پر مجبور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خود کہتا ہے کہ میری یہ جو چوائس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر لانا، اگرچہ خود کرسچن ہے، اس کے ایمان اور یقین کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پر لاتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس لیے نمبر 1 پر لانے پر مجبور ہوں کہ ہی از دا اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل بوتھ ان دا ریلیجس اینڈ دا سیکولر فیلڈ، جو ان کے خیال میں تقسیم ہے زندگی کی، ریلیجس سیکولر اور سیکولر، ایک دنیا داری ہے اور ایک دینداری ہے، ان کی تقسیم کے مطابق واحد شخصیت تاریخ انسانی کی جو دونوں میدانوں میں پوری طرح سے کامیاب ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اہل ایمان کو اس کے بعد بھی کوئی اور دلیل چاہیے ہے؟ کہ غیر تو اس بات کو ماننے کو مجبور ہیں کہ ہاں اگر دنیا میں کوئی ماڈل آف ایکسلنس ہے زندگی کے ہر فیلڈ کے حوالے سے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت طیبہ کو چھوڑ کر غیروں کی نقالی کریں، خواہ وہ ہمارے انفرادی جو ہے وہ معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں، تو یہ کہاں کی محبت ہے، کہاں کی غیرت ہے؟ یہ تو اس کی برعکس بے غیرتی کا جو مظاہرہ ہے. اس میں بھی پھر یہ میں کر رہا تھا کہ اطاعت اور محبت میں ایک توازن درکار ہے، اتباع کا تقاضا قرآن نے ہمارے سامنے رکھا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں بھی فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، فتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. تمہاری اللہ سے محبت کا دعویٰ بغیر ثبوت کے ہے اگر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور اگر یہ اتباع کر لو تو نتیجہ کیا نکلے گا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا. اس صورت میں تم ابھی تو تم اللہ سے محبت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی پیروی شروع کر دی ہے، سچے دل کے ساتھ نقالی شروع کر دی ہے، تو اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے تاریخ انسانی کی واحد شخصیت جن کی دعوت پوری انسانیت کے نام ہے، سورہ آراف کی آیت نمبر 158 میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجئے کہ انسانو، او ہیومینٹی ایٹ لارج، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. پہلی اور آخری شخصیت، اس سے پہلے جتنے رسول آئے سب کے سب اپنی اپنی قوم کی طرف آئے. قرآن اٹھا کے دیکھیے، ان کی دعوت ہوتی تھی یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یا قوم نہیں کہا، یا قریش نہیں کہا، یا بنی ہاشم نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس، پوری انسانیت. اس اعتبار سے یہ بھی ایک جو ہے وہ علمی نقطہ پیش نظر رہے کہ پوری کی پوری انسانیت تا قیام قیامت اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت. ساری انسانیت کو کوئی اور دعوت دینے تو نہیں آئے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ پوری انسانیت کے نام دعوت ہے، اور اس لحاظ سے یہ پوری انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے. البتہ ہم وہ خوش نصیب ہیں، یا سارے وہ خوش نصیب جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، وہ ہیں جنہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں شامل ہیں. اجابت کہتے ہیں قبول کرنا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہے، وہ جو لوگ خوش قسمت ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں شامل ہیں. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ حصول جو ہدایت کا لازمی ذریعہ بھی ہے، اس لیے کہ اسی آیت میں فرمایا کہ فتبعوه لعلکم تهتدون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ہدایت کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ. جو بات یہاں ایک مزید عرض کرنی ہے، ابھی تک ہمارے سامنے دو باتیں سامنے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی تعلق کے لیے ایک تو دل کی گہرائی والا ایمان درکار ہے، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اتباع کے دو لازمی اجزاء ہیں، ایک اطاعت اور دوسری محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو بلا چون و چران دلی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی پیروی کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی جو ہے وہ نقالی کی پوری پوری کوشش کرنا، یہ اتباع. اصل میں ہمارے ہاں جو ڈس بیلنس ہے کہ نری اتباع جو محبت سے خالی ہے، نری اطاعت، وہ تو میں نے عرض کیا کہ منافق، اور نری محبت جو اطاعت سے خالی، جو ہمارے ہاں اکثریت جس کو فالو کر رہی ہے، محبت کے بڑے بلند بانگ دعوے، آپ نے اس کا مظہر دیکھنا ہو، یہ تو علاقے ماشاءاللہ ذرا ویل ٹو ڈو جو ہے لوگوں کے، ذرا لانڈی میں جا کر، کرنگی میں جا کر گلیوں کو دیکھیے، بازاروں کو دیکھیے، گھروں کو دیکھیے، راتوں کو ہر گھر کے اوپر چراغاں ہیں، ہر گلی کے اندر لائٹنگ ہے، اور یہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اپنی دانست میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت ان کو یہ بتایا گیا ہے، ان کو میں بلیم نہیں کرتا ہوں، ان کو یہی ان تک تعلیم یہی پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت اور محبت جو ہے وہ اسی صورت میں ہوگا جب یہ ساری لائٹنگ کی جائے، لیکن اس اتنی مہنگی بجلی کیا یہ اپنے میٹر سے جو ہے فراہم کی جا رہی ہے یا کہاں سے آ رہی ہے؟ اور چوری کی اس بجلی کے ذریعے سے چراغا کر کے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو راحت پہنچائی جا رہی ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے؟ اور یہ اظہار محبت ہے یا ایک جسارت ہے؟ یہ ہے اصل میں وہ فرق کہ اگر وہ محبت جو اطاعت سے خالی ہوگی تو اس صورت میں بدعت وجود میں آتی ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اطاعت اور محبت کے درمیان ایک توازن جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے، اور یہ اسی توازن، ہمارا دین تو ہے ہی ہر کام میں توازن کا نام، اس اعتبار سے یہ اطاعت اور محبت جو ہے اس کے اندر بھی توازن جو ہے درکار۔ آگے بڑھتے ہیں، تعلق کی تیسری بنیاد آئی وعزروہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت، نصرت کس کام اور مقصد کے لیے، یہ جاننے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اگر ہم تجزیہ کریں، جائزہ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ہم نے سمجھا کہ پوری انسانیت کے لیے نبی الرسول بنا کے بھیجا، ختم نبوت کے تقاضے، توہین ناموس رسالت کے اعتبار سے بھی ہم نے بڑی بڑی ریلیاں نکالی، لیکن کار نبوت اور رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جانے کے بعد اب کس نے کرنا ہے؟ یہ بھی تو اصل نصرت اور حمایت درکار ہے اس مشن کے لیے جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سورہ یوسف میں اللہ نے آیت نمبر 108 میں فرمایا کہ آپ فرما دیجئے قل ہاذہ سبیلی، کہیے کہ یہ ہے میرا راستہ، وہ راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت وتھ فلیس کنوکشن، کہ یہی دعوت میرے لیے بھی مفید ہے اور میرے مخاطبین کے لیے مفید ہے، انا ومن اتبعانی، اور یہ کام صرف میں ہی نہیں کر رہا بلکہ ہر وہ شخص جس نے میری اتباع پیروی کی ہے۔ ابھی ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ محبت کا لازمی تقاضا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ کام نہ کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرا اصل کام یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ وہ میرا وہ کام ہے جو میں بھی کرتا ہوں، اور وہ شخص جس نے میری پیروی کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا پیروکار ہوں بننے کے لیے، ناگزیر ہے کہ اس کار دعوت اور کار رسالت کو انسان اپنی اپنی ہمت اور استعداد کے مطابق اس کو اختیار کرے، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو قرآن میں تین مرتبہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بیان ہوگا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، الہدا کتاب ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق اور حق نظام زندگی دے کر بھیجا، وہ نظام زندگی جس میں سیکولر اور ریلیجس کی کوئی ڈائیکوٹمی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو اسے ایک دین کہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ تو صرف اسلام ہے، یہ دو الکیوں بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام نظام ہائے زندگی پر غالب فرما دے۔ تو اس اعتبار سے دعوت دین اور اقامت دین یہ وہ دو مشن ہیں جن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، کہ ختم نبوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دین کی دعوت ہی نہیں بلکہ اسلام کے عادلانہ نظام کو بالفعل قائم کرنا بھی شامل تھا، اور اس کام کے لیے ہی وہ پوری جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ میں جو دوسروں کو سیکولر فیل نظر آتا ہے، وہ جہاد و قتال کے مراحل جن کا ذکر قرآن مجید میں سورہ حدید کے اندر،
سورہ انفال کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر جگہ جگہ جو ہے جو تذکرے ملتے ہیں وہ سارے کے سارے اس اصل جو ہے مشن کے مائل سٹونز ہیں جن کو کہ فالو کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے میدان میں دعوت دین کہ نو انسانی آج کی ہدایت ربانی کی محتاج ہے، لہذا خیر کی دعوت دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ امت کے لیے مشن سٹیٹمنٹ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 110 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، کیا کرتے ہو؟ تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان کامل رکھنے والے ہو۔ ساری امت کا مشن اصل میں یہی ہے، لیکن اگر امت سو جائے تو امت کے اندر ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت 50 میں فرمایا واتکم منکم امہ، تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسا ہونا چاہیے، کیا کرنے والے ہوں؟ یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت دینے والے ہوں، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے ہوں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے ہوں، واولئک هم المفلحون، اور صرف وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اصل ہدف کیا ہے؟ وہ ہے اقامت دین، جو سورہ شورا میں فرمایا کہ ناقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہی وہ پیغام ہے جو سارے اول العزم من الرسل نے دیا، ان کا مشن بھی یہی تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن یہی کہ دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں کا شکار نہ ہونا۔ اسلام کے عادلانہ نظام کے قائم نہ ہونے کی وجہ سے نو انسانی ظلم کا شکار ہے، لہذا عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہونا یہ ہماری ذمہ داری، قرآن میں بار بار بیان ہوئی۔ دعوت و اقامت دین کا کام وہ متفقہ سنت نبوی ہے جو آغاز بعثت سے لے کر آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اور متواتر جو ہے وہ اس کام کو جاری رکھا۔ ہمارے یہاں جب بھی سنت کی بات ہوتی ہے تو بہت یقیناً اچھی بات ہے کہ لباس ویسا ہونا چاہیے، انسان کی وضع قطع ویسی ہونی چاہیے، مسواک کا استعمال ہونا چاہیے، سونے اور جاگنے کی سنتیں، کھانے اور پینے کی سنتیں، یقیناً یہ ساری بہت مبارک ہیں، ان میں سے ایک ایک جو ہے وہ انسان کے لیے نورانیت میں اضافی کا باعث بننے والی ہے، لیکن اگر سنت دعوت بھولی ہوئی ہے، اگر سنت اقامت بھولی ہوئی ہے تو پھر تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے، علاج تنگی دامہ نہیں کیا پھر تو چند کلیوں پر قناعت کرنے والی بات ہے۔ اس لیے اصل سنت، سنت دعوت اور سنت اقامت کو اختیار کرنا، اور یہ ظاہر سی بات ہے قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نہیں کیا، یہ صحابہ نے اکیلے اکیلے نہیں کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوئے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 سنائی جس میں قرآن اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر امت من حیث المجموع سو جائے تو ان کے اندر ایک گروہ، ایک جماعت، گویا کہ یہ کام مل جل کر اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر کرنے کی ہے، یہ کوئی اکیلے اکیلے اپنی انفرادی زندگی میں سنتوں تک محدود رہنے کی بات نہیں ہے۔ اتباع رسول کا تقاضا تو یہ ہے، نصرت رسول کا تقاضا تو یہ ہے، اس مشن میں دست و بازو بنا جائے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور تائید جو ہے وہ کیے جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا اجر و ثواب جس جو تبرانی میں ذکر ہوا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فساد اور بگاڑ کے وقت میری سنت اور میرے طریقے سے وابستہ رہے اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے اس کے لیے شہید کا اجر و ثواب ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے جہاں 100 شہیدوں کی بات کی آئی ہے، تو یہاں پر جو ہے اگرچہ موت وہ عام بستر مرگ پر مرا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو خود زندہ کرتے ہوئے دوسروں میں اس کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، دعوت اور اقامت کے اس عمل میں لگا ہوا تھا، تو اس صورت میں جو ہے اسے جو ہے شہید کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی جو ہے فرمائی ہے۔ اور اس کے مصطفیٰ کے جو تقاضے ہیں اس کے اعتبار سے لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کن کاموں میں بھی تھی، ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، سنت دعوت اور سنت اقامت پر عمل نہیں کیا جا رہا تو کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اس پہلو سے ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ دعوت اور اقامت دین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تا قیام قیامت زندہ ہے، اور کار رسالت کی انجام دہی اب اس امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور اسی لیے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط، وسط درمیانی چیز، خیر الامور وسط، وہاں درمیانی چیزیں ہی بہترین ہوتی ہیں، یہاں قرآن کا مضمون وہاں خیر امت کہا، یہاں امت وسط کہا، وسط ایک کڑی میں لنک کو بھی کہتے ہیں. دیکھیے نبوت اور رسالت کی وہ گولڈن چین جو چلی آ رہی تھی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک، اب اللہ تعالیٰ نے اس چین میں ایک کڑی کا اضافہ فرمایا، جو کام پہلے نبی اور رسول کرتے تھے اب وہی کام اس امت کو یہ اعزاز ملا کہ انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اب یہ لنک ہے اس سلسلہ نبوت اور رسالت اور انسانیت کے درمیان. اور تمہارا کام کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم پوری انسانیت پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو. تو یہ نور توحید کے اتمام کے لیے یہ کوشش اور محنت. تو اتباع نبوی کا اصل تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں، دعوت دین اور اقامت دین کی جدوجہد میں کسی اجتماعیت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جو ہے کھپائی جائے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق کی چوتھی بنیاد بتائی، اتباع قرآن حکیم، واتبع النور الذی انزل معہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبدالآباد تک کے لیے نبوت کا قائم مقام یہ قرآن حکیم ہے. یہ قرآن حکیم ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بھی ہے اور امانت بھی ہے. خطبہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے درمیان ایسی شے یعنی قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس سے چمٹے رہو گے نہ برباد ہوگے اور نہ ہی گمراہ ہوگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ ہمارے تعلق کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تقرب وسط القرآن، قرآن کو تکیہ سہارا نہ بنا لینا. تکیہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، قرآن کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے نہ پھینک دینا. اور تکیہ جو ہے سہارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن کو بغیر عمل کیے ہوئے محض اپنی امیدوں اور تمناؤں کا سہارا نہ بنا لینا، بلکہ کیا کرنا، وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرنا جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق. وَفْشُوهُ، اس کو چہار دانگے عالم میں عام کرو. وَتَغَنَّوْهُ، اور اس کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھو. وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کے اندر تدبر کرو، غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس حوالے سے مولانا ماہر القادری، ہماری جو قرآن کے ساتھ وابستگی کی کیفیت ہے، مولانا ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی فریاد جو ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں اشعار میں کہہ گئے کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جز دان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بتایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. آج کل تو جو خراب کام، جو اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، اس کا بھی آغاز جو ہے تلاوت قرآن حکیم سے. لیکن کیا مقصد ہے، کیا اس کے اندر پیش نظر ہے، اسے کیا جو ہے وہ حاصل کیا کیا؟ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، سو بار رلایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بند میں مجھ کو بار نہیں، کس عرص میں میری دھوم نہیں، کس بند میں مجھ کو بار نہیں، کس عرص میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. ہفتوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، کہیں کسی قرآن کسی جو ہے اشال ثواب کی محفل میں قرآن خانی کے لیے تو پتہ نہیں مجبوری میں پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ورنہ اپنے ذوق اور شوق کے ساتھ روزانہ کی تلاوت سمجھ کر پڑھنا، اس سے ہدایت اخذ کرنا، اپنی کیفیت کا جائزہ لینا، اپنی ناکامیاں اور کوتاہیوں پر اللہ کی بارگاہ میں رونا، یہ کیفیات کہاں حاصل ہوتی ہیں؟ اس اعتبار سے تو قرآن جیسا مظلوم کوئی ہے. تو یہ معاملہ جو اتباع کے حوالے سے، تو قرآن حکیم کی اتباع سے مراد
قرآن حکیم کے حقوق کی ادائیگی. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جنہوں نے ہمیں قرآن کے ان حقوق سے آشنا فرمایا, اور ان کی بارگاہ آرا کتاب ہے قرآن مجید کے حقوق, ضرور اس کو حاصل کر کے پڑھیں جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے. ان کا صرف ایک میں تو گنوا رہا ہوں یہاں پر کہ ہر مسلمان پر قرآن کے پانچ حقوق کے قرآن حکیم پر قلبی یقین والا ایمان رکھنا, ایسا ایمان کہ اللہ کی طرف سے انسانوں پر جو سب سے بڑی دولت نازل ہوئی ہے وہ یہ قرآن حکیم. یہ خود قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے, اس میں میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں عظمت قرآن پر گفتگو کروں, اس لیے کہ جس اس مجلس کا محدود وقت ہوتا ہے اس کے بعد دور کی آزان اور وہ سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایسا ایمان اور یقین کہ سب سے بڑی دولت اللہ نے جو انسانوں کے لیے نازل فرمائی ہے وہ یہ قرآن حکیم, اور پھر اس کی پیروی کی نیت سے اس کی تلاوت کرنا. تلاوت فی نفس ہی کیا ہے, تلاوت کا حق کیا ہے, صرف اتنی بات جان لیجئے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ جینا آتے نہ ہو مل کتاب, جنہیں ہم نے کتاب سے نوازا ہے, یتلو نہ ہو حق کا تلاوت ہی, وہ تو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ, اور صرف وہی ہے جس پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ, اور جو اس کا انکار کرے, قرآن کا انکار کرے یا قرآن کی ایسی تلاوت جیسا کہ تلاوت کا حق ہے اس کا انکار کرے, عمل نہ کرے اس کے مطابق, اولئک هم الخاسرون, وہی لوگ ہیں جو ناکام ہونے والے ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم تمخار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور قرآن حکیم کو اپنی استعداد کے مطابق صرف پڑھنا ہی نہیں ہے, سمجھنا ہے. اور پھر سمجھنا صرف ایک علمی ایکسرسائز کے طور پر نہیں ہے, بلکہ اس پر خود بھی عمل کرنا ہے اور عمل کرانے کی کوشش کرنا ہے, اس کا چوتھا حق ہے. اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اس لیے ہم سمجھ چکے ہیں کہ اب یہ کار دعوت کرنے کو اور نہیں آئے گا. پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ بنا کر اللہ نے بھیجا, لیکن انسانیت تک اس کو پہنچائے گا کون, یہ اب جو ہے یہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. تو وطلب نور الذی انزل معہ, جنہوں نے اتباع کی, پیروی کی اس نور کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا, اور وہ یہ قرآن حکیم ہے. اور ہمارے زوال کا اصل سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف میں کہ اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عزت و عروج عطا کرے گا, اور اسے ترک کر دینے کی وجہ سے دوسروں کو ذلت سے دوچار کرے گا. آج اگر ہم ذلت سے دوچار ہیں تو اس کی واضح وجہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا, ہم نے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑا, نتیجہ ہمارے سامنے ہے. آخری باتیں عرض کر رہا ہوں, اس اتباع قرآن کے تقاضے یہ ہیں کہ جدھر کتاب اللہ لے جائے ادھر ہی تم گھوم جاؤ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سنو, ان قریب تم پر ایسے حاکم مسلط ہونے والے ہیں جن کے فیصلے تمہارے لیے کچھ اور ہوں گے اور اپنے لیے کچھ اور ہوں گے. وہ عدل نہیں ہوگا, عدل اجتماعی نہیں ہوگا, وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے مطابق فیصلے ہوں گے. ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے, اور اگر اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کریں گے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہو؟ فرمایا وہی جو اصحاب عیسیٰ علیہ السلام کا تھا, انہیں آروں سے چیر دیا گیا, سولی پر لٹکا دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مر جانا اس کی نافرمانی میں زندہ رہنے سے بہتر ہے. سید الانبیاء علیہ السلام کی یہ حدیث مبارک آج اس لیے یاد آ رہی ہے کہ یہ مہینہ اس شخصیت کی اس عالم رنگ و بو میں آمد کا مہینہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تکمیل انسانیت کے معراج پر سرفراز فرمایا. عرب کی بے آب و گیا سرزمین پر کھلنے والا یہ پھول جس کی خوشبو نے مشرق و مغرب کو معطر کیا, کہ آج تک دنیا بھر کے لکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں. سوچئے وہ معاشرہ جہاں نسلی, قبائلی, سرداری بت عام زندگی میں لوگوں کو محکوم بنا چکے تھے, وہاں ایک آواز گونجتی ہے, سنو اے عرب و عجم, جس کے دل میں رائی برابر بھی تعصب ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ وہ آواز آج بھی میرا اور آپ کے لیے, یہ تعصبات کی دنیا جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں, زبان کا تعصب, رنگ کا تعصب, نسل کا تعصب, علاقے کا تعصب, فرمایا جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تعصب ہوئے اور جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تم میں سے کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی عربی کو اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. تم سب ایک آدم کی اولاد ہو, اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے. کبر و نقوت کے بت توڑتے ہوئے فرمایا, وہ لباس جو تم تکبر کی نیت سے زمین پر کسیب کسیب کر لے کر چلتے ہو, تمہیں دوزخ کی طرف لے کر جائے گا. تکبر اللہ کو ناپسند ہے. فرمایا جو شخص شہرت کے لیے لباس پہنے, اللہ سے ذلت کا لباس پہنائے گا. اس نفسا نفسی کے عالم میں جہاں انسان ایک دوسرے کا حق بھولا ہوا تھا,
فرمایا جس نے پڑوسی کے کتے کو مارا اس نے پڑوسی کو اجزا دی. پڑوسی کو مارنا تو بڑی دور کی بات ہے, پڑوسی کے کتے کو مارا تو اس نے پڑوسی کو اجزا پہنچائی ہے. اور پھر مایا پڑوسی کو ستانے والا دوست کیا, اگر سے ساری رات عبادت کرے اور سارا دن روزے سے رہے, جس کے شر سے پڑوسی بے خوف نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے, خواہ وہ پڑوسی مسلم ہو یا کافر ہو. یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمان پڑوسی کے لیے سارے معاملات. آج کے فتنہ و فساد کے دور میں بھی اس ارشاد کو سامنے رکھیے اور سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ نہیں فرمایا. فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبے کے حفظ فساد ڈالتی ہے. یہ آج ساری کی ساری کس بات کی لڑائی ہیں, کس بات کی چودراہٹیں ہیں, کیوں ملک کو جو ہے ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے؟ صرف اپنی بڑائی جتلا دیں گے, اپنی دولت اور حرص اور مرتبے کی حرص؟ انسانوں پر انسانوں کی بادشاہی کے اصولوں کی نفی کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے اور ہر نبی نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو ظلم و زیادتی سے کسی قوم کا بادشاہ بن بیٹھے تاکہ عزت داروں کو ذلیل کرے اور قبیلوں کی حمایت کرے, اور پھر ظلم جبر اور ڈکٹیٹرشپ سے نجات کا راستہ دکھاتے ہوئے فرمایا بہت بڑا جہاد یہ ہے کہ انصاف کی بات ظالم حکمران کے سامنے کہی جائے. متنبہ کرتے ہوئے فرمایا لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے بات نہ کریں, اسے ظلم سے نہ روکیں, اللہ ہم سب پر عذاب نازل کرے گا. آج ظالم ظلم کر رہے ہیں, ان کا ہاتھ روکنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا. کیا ہم نقل رنگ قبیلے قوم اور عقیدے کے تاثر میں جکڑ کر ایک دوسرے کی گردنیں نہیں مار رہے ہیں؟ سالوں دشمنیاں پالتے ہیں اور راتوں کو چین سے سو نہیں پاتے ہیں. کیا ہمارے لباس ہماری زیب و زینت تکبر سے پر نہیں ہے؟ ہمیں گھومنے والی کرسیوں پر تیرہ منہ کر کے بولنے میں مزہ آتا ہے, ہمارے دروازوں پر سائل چک بھیج کر انتظار کرتا رہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے, ہم باہر نکلے تو سائرن کی آواز اگر ہمارے لیے راستہ نہ بنائے تو ہم لوگوں کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں, بلکہ گھنٹوں راستے بند کر کے جب تک ہسپتال میں جانے والے مریضوں کو موت کے منہ تک نہ پہنچا دیں ہماری انا کی جو ہے تسکین نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ عبادتوں اور ریاستوں کے لیے لوگوں کو بلانے نکلتے ہیں, لیکن کیا کبھی محلے میں یا پڑوس میں کسی پڑوسی کی بھوک مٹانے اور اس کے دکھ بانٹنے کے لیے بھی جماعت کی ضرورت میں باہر آئے؟ مرتبے اور دولت کی خواہش نے ہمیں بوڑھا بھیڑیا بنا دیا, بڑی قومیں چھوٹی قوموں کو اور بڑے لوگ چھوٹے لوگوں پر ایسے نہیں پل پڑتے جیسے بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے پر پڑتے. کیا کبھی کوئی شخص ہم پر ظلم و جور سے بادشاہ نہیں بن بیٹھا اور اسے عزت داروں کو ذلیل اور کمینوں کی حمایت نہیں کی, اور کیا ہم ظلم کو دیکھ کر پاس سے نہیں گزر جاتے؟ تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ آج کتاب اللہ اور حکومت الگ الگ ہو چکی ہیں. ایسے میں کتنے ہیں جو اصحاب عیسیٰ علیہ السلام کی تہاروں سے چیرے جانے اور چوری پر لٹکائے جانے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو اللہ کی اطاعت میں زندہ رہنے کی بجائے اس موت کی خواہش سے بھی محروم ہو چکے ہیں جو اس کی نافرمانی سے بچا. ہاں بس عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, میلاد مناتے ہیں, جشن منعقد کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جو مجھ سے عشق کرتا ہے, غور سے سنیے, آپ نے فرمایا جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس پر مصائب اور آلام ایسے آتے ہیں جیسے نشیب کی طرف پانی آتا ہے, نیچی سائڈ پہ پانی جیسے تیزی سے آتا ہے. کون ہے جو عشق کی اس آزمائش پر لبیک کہے؟ کون ہے جسے ملک گھر اولاد ماں باپ اور اپنی ذات سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز ہوں؟ خلاصہ کلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ان چار بنیادوں پر, ایمان دل کی گہرائیوں والا, توقیر و تعظیم یعنی اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں بھی خاص طور پر جو پہلو جہاں انفرادی زندگی میں گھر میں کے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی پیروی نقالی کرنی ہے, وہاں باہر معاشرے کے اندر اجتماعی زندگی میں بھی دعوت اور اقامت کی سنت جو ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے جمعیت کے ساتھ جڑ کر جو ہے کوشش کرنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اسی کام کے لیے, اور اتباع قرآن حکیم کے ذریعے سے ہی صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق استوار ہوگا اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے دروازے کھلیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.